حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات قرآن کریم میں اس آیت میں جس عظیم مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے اسلام کا غلبہ اسلام کا تمام ادیان کے اوپر مسلط ہونا اور اس کا غالب آنا. کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک طرف محفوظ رہ جانے والا قرآن ہے کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غالب بنا دے چاہے مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. قرآن نے اعلان کر دیا, ہم نے سن لیا, اور آج نہیں بلکہ 1400 سال پہلے جب قرآن نے ذکر کیا تھا اس وقت کے مسلمانوں نے بھی سنا تھا, اور اس وقت سے لے کر کے اب تک اور اس درمیان میں جتنا وقفہ گزرا ہے اس وقفے میں بھی جتنی مومنین جتنے افراد گزرے ہیں ان سب نے قرآن کے اس ذکر کو سنا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں کہ اعلان ہوتا ہے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. قرآن کی اس آیت میں ارسلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. ارسلہ کا مطلب بھیجنے والا بھیجتا ہے جب تو وہ اس لفظ کو استعمال کرتا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا, یعنی جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ اور ہے اور جو بھیج رہا ہے وہ اور. خود اس فرق میں کہ بھیجا جا رہا ہے اور بھیج رہا ہے یہ ثابت کر دیا کہ آنے والا خود سے نہیں آیا ہے بلکہ اسے بھیجا گیا ہے. اب اگر اس کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو پہلے اس کی ذات کو سمجھو, اس کی صفات کو سمجھو جس نے بھیجا ہے. اگر بھیجنے والا عظیم ہے تو آنے والا بھی عظیم ہوگا, اور اگر بھیجنے والا صاحب عزت ہے تو آنے والا بھی صاحب عزت ہوگا. اگر بھیجنے والا ذوالجلال ہے تو آنے والا بھی صاحب جلال ہوگا. اگر بھیجنے والا صاحب اکرام ہے تو آنے والا بھی صاحب اکرام ہے. دیکھو اس پیغمبر کو ذات رب العالمین سے جدا کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے ہو, اس لیے کہ اس کی زندگی میں رسالت کے علاوہ کوئی پہلو پایا ہی نہیں جاتا ہے. یہ جب بھیجا جاتا ہے تب ہی رسول بنتا ہے, نہ بھیجا جائے تو محمد ہو سکتا ہے رسول نہیں بن سکتا. قرآن آواز دیتا ہے ما محمد الا رسول, جس کو ہم نے بھیجا ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہمارا نمائندہ ہے, ہمارا رسول ہے. صلوات پر محمد والے. لہذا اب اگر اس کے لوگ جھٹلاتے ہوئے نظر آئیں, اس کے اوپر کوڑا ڈالتے ہوئے نظر آئیں, اگر اس کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہوئے نظر آئیں, تو یہ نہ سمجھیے گا کہ پیغمبر سے کوئی دشمنی ہے, پیغمبر سے کوئی اناد ہے, پیغمبر سے کوئی عداوت ہے. نہیں, پیغمبر جب تک اپنی ذاتی زندگی گزارتے رہے ہیں تب تک پیغمبر سے کوئی اناد نہیں تھا, کوئی دشمنی نہیں. آپ پوری تاریخ پڑھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب تک پیغمبر نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں کیا تھا, پیغمبر کو لوگ صادق بھی کہتے تھے, امین بھی کہتے تھے. یہ صادق اور امین کہنے والے کون تھے؟ یہ پیغمبر کی صداقت کا کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ یہ پیغمبر کی عظمت کا اعتراف کرنے والے کون تھے؟ یہ وہی عرب تھے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اعلان کے بعد اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے دکھائی دیتے. یعنی پیغمبر کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا پیغمبری کے اعلان سے پہلے. وہ پیغمبر نے جو زندگی گزاری ہے, پیغمبر کی حیات طیبہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک 40 سال کی مدت تک, اور ایک 40 سال سے 63 سال کی مدت. پیغمبر ہی ولادت سے لے کر کے 40 سال کی مدت تک, 40 سال کی عمر تک خود اپنے خاندان میں, اپنے گھرانے میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے اعزا میں, اپنے اقربا میں, کفار و مشرکین کے درمیان ایک باعظمت زندگی, ایک بافضیلت زندگی گزار رہے ہیں. نہ ان کے فضائل سے کسی کو انکار ہے, نہ ان کے معانی سے کسی کو انکار ہے, نہ ان کے حسن اخلاق کے اوپر کسی کو اشکال ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ادھر پیغمبر نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ادھر پورا مکہ دشمن ہو گیا. کیوں دشمن ہوا؟ اس لیے کہ ہر قبیلے کا ایک خدا تھا, ہر قبیلے کا ایک معبود تھا. اور وقت ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ بت پرستی کا جو ماحول مکے میں تھا, اس ماحول کو آنے والا زمانہ یا آج کا زمانہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ہر قبیلے کا ایک بت, ہر خاندان کا ایک بت, اور وہی بت ذریعہ اندری بھی ہے. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کے سامنے آنکھیں بچھاتے تھے, رسول کو صادق اور امین کہتے تھے, وہ اچانک اتنے زبردست دشمن کیسے بن گئے؟ اتنی خباثت, اتنی دشمنی, یہ کیسے ان کے دل میں آ گئی, ان کے ذہنوں میں آ گئی؟ آخر کیا کیا تھا پیغمبر نے؟ آخر کیا قصور تھا پیغمبر کا؟ عزیزان گرامی, انسان انسان کو اسی وقت تک برداشت کرتا ہے جب تک اس کا مفاد خطرے میں نہ ہو, جب تک اس کی آمدنی خطرے میں نہ ہو, جب تک اس کا مستقبل خطرے میں نہ ہو. جب اپنی آمدنی کو, اپنے مستقبل کو, اپنے مفاد کو خطرے میں دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے مفاد کو مقدم کرتا ہے اور سامنے والے کی بے عزتی کرنے کے اوپر تل جاتا ہے. کعبے میں ہر خاندان کا بت رکھا ہوا تھا, ہر قبیلے کا بت رکھا ہوا تھا. مکہ زیارت گاہ تھا آج سے نہیں جناب آدم کے زمانے سے. آپ نے جو یہ سنا ہوگا کہ خلیل خدا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کے ہاتھ لگانے سے پہلے خانہ کعبہ کا وجود نہیں تھا. نہیں, خانہ کعبہ تھا, اس کی دیواریں چھوٹی تھی, کمزور ہو گئی تھی. جناب ابراہیم نے اس کو مرمت کیا تھا, پھر سے اس کی تعمیر کی تھی. لہذا جناب ابراہیم کا اور جناب اسماعیل کا تعمیر بیت اللہ میں نام آ گیا, لیکن اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کا اس سے پہلے وجود نہیں تھا. نہیں, خانہ کعبہ تھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ حضرت آدم کے زمانے سے تمام افراد کی زیارت گاہ, ہر آدمی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا. اب جو آتا ہے اس کو ہر خاندان والا, ہر قبیلے والا یہ چاہتا ہے اپنے بت کے سامنے سجدہ کروائے, اس لیے کہ یہاں صرف سجدہ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ چڑھانا بھی ہے, کچھ لے کے آئے ہیں, کچھ دینا بھی ہے. عزیزان گرامی, یہی تصور کا اختلاف ہے جو اسلام میں اور غیر اسلام میں ایک امتیازی بنیاد کو قائم کرتا ہے کہ وہ بت پرستی کا ماحول ہوتا ہے جہاں خدا کسی چیز کا طالب ہوتا ہے. جب خدا کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے تو کچھ لے کے جایا جاتا ہے, لیکن یہاں ویدانیت کا ماحول ہے کہ جب انسان خالی ہاتھ آتا ہے تو یہاں سے کچھ لے کے جاتا ہے, یہاں کچھ لاتا نہیں ہے. صلوا علی محمد وآل. تو پتا یہ چلا کہ ہر قبیلے کا ایک بت, ہر خاندان کا ایک بت, ہر آدمی اس کوشش میں ہے کہ ہماری طرف آ جائے, وہ ہماری طرف آ جائے, ہمارے بت کے سامنے سجدہ کر لے. جو آدمی سلو پسند ہوتا تھا وہ ہر بت کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتا تھا, کچھ نہ کچھ یہاں دے دیتا تھا, کچھ نہ کچھ وہاں دے دیتا تھا, اس لیے کہ بہرحال اسے اپنی جان بھی سلامت لے جانی. ہر ایک کا متولی ہے, وہ اپنی طرف گھسیٹ رہا. تو ظاہر کی بات ہے کہ ذریعہ آمدنی یہی ہے, اور صرف ذریعہ آمدنی ہی نہیں بلکہ بعض خدا تو حلوے کے ہوا کرتے تھے, خورمے کے بنائے جاتے تھے, کھانے والی اشیاء کے بنائے جاتے تھے. بڑے شوق سے لوگ ان کو بناتے تھے, پوجا کرتے تھے, پرستش کرتے تھے. اور اس کے بعد جب قحط کا ماحول ہوتا تھا, بھوک لگتی تھی, کچھ نصیب نہ ہوتا تھا, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی چیز بچی ہے اس کے اوپر بھی ہاتھ صاف کر دیتے تھے. اب آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ جو قوم اپنے خداؤں کو معاف نہ کر سکتی ہو اس کے دل میں کسی اور کے لیے کیا رحم ہوگا. اس تصور کے ساتھ کہ جب ہمارے پاس قیمت آئے گی, جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو پھر ہم حلوے سے تعمیر کر لیں گے, پھر ہم کھجور سے بنا لیں گے, لیکن ابھی ہمیں اپنے پیٹ کا جہنم بھرنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں صرف فائدہ ہی فائدہ تھا, لوگ پرستش کرنے آئے تو کچھ دے کے جائیں, اور اگر بھوک لگے تو خدا بھی پیٹ کی غذا کا انتظام کر دے, اگر خود انتظام نہ کر سکے تو خود اپنے آپ کو پیش کر دے. لیکن ایک خدا کو ماننے میں کون سا فائدہ, ایک پروردگار کو تسلیم کرنے میں کون سا فائدہ. لہذا ہر طرف سے جب دیکھا تو مایوسی دکھائی دی. جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا, پیغمبر صاحب عظمت بھی ہے, پیغمبر صاحب وقار بھی ہے, لیکن جہاں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خدا کو مانو. اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک خدا کو ماننا ہوتا تو ہر قبیلہ ایک خدا کو مان ہی رہا تھا. ان کے 300 سال, ہمارا بھی ایک. اسلام نے آواز دی نہیں, پہلے ان سب کی نفی کرو, ان سب کو کنڈم کرو, ان سب کا انکار کرو. جب تم انکار کرنے کے بعد اپنے ذہن کو شرک کی آلودگی سے پاکیزہ کر لو گے, تب تمہارا ذہن وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو قبول کرنے کے قابل بنے گا, ورنہ یہ بھی اور وہ بھی نہیں. بندہ اگر یہ بھی قبول کرے وہ بھی قبول کرے تو یہ ناممکن ہے, اس لیے کہ خدا اس دل میں آ ہی نہیں سکتا جہاں شرک کی نجاست پائی جاتی ہو, جہاں کفر کی اور الہاد کی گندگی پائی جاتی ہو. ورنہ بہت آسان تھا, کل عرب نے اس بات کو سمجھا تھا کہ جہاں ہمارے کروڑ ہیں وہاں ایک آدمی لا کر رکھ دیجئے, ہمارے ہاں وہ سطح ذہن پائی جاتی ہے, وہ سطح صدر پائی جاتی ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, جہاں اتنوں کو مانا آپ کے لیے بھی مان لیں گے. پیغمبر نے آواز دی نہیں, سب کا انکار کرنا پڑے گا. اب جب سب کے انکار کی بات آئی تب ظاہر سی بات ہے کہ بچپن سے عقیدت وابستہ رہی ہے, کیسے انکار کر دیں. لہذا ایک پوری دنیا ہے جو پیغمبر کی مخالف ہو گئی. تو اب پیغمبر کی مخالفت پیغمبر کی مخالفت نہیں ہے, بلکہ اس پیغام کی مخالفت ہے کہ جو پیغمبر ہمارے پاس لے کے آئے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم خدا واحد اللہ شریک کا اقرار کرو, اس کی وحدانیت کا اقرار کرو, خدا تمہیں فلاح دے گا. تفلحوا, تم فلاح پا جاؤ گے. عزیزان گرامی, فلاح کا اقرار کرنا, فلاح کی بات کرنا, یہ اسی کے اوپر موقوف ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو. جب تک وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے تب تک فلاح نہ پاؤ گے. یعنی فلاح کا انحصار ہے وحدانیت کے اقرار کے اوپر. فلاح پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ خدا واحد کا اقرار نہ کرو. تو اب پیغام خدا کا ہے, اس پیغام کو پیغمبر اسلام نے پیش کیا, لوگ پیغمبر کے دشمن ہو گئے. تو اب یہ پیغمبر کے دشمن ہوئے یا پیغام کے دشمن ہوئے, یہ پیغمبر کے دشمن ہوئے یا بھیجنے والے کے دشمن ہوئے, اس لیے کہ پیغمبر خود سے نہیں آئے ہیں, پیغمبر خود سے کلام نہیں کرتے ہیں, پیغمبر خود سے کوئی بات نہیں پہنچاتے ہیں. اور خود سے تو پہنچانا درکنار, بعض اوقات تو خدا کو زور دینا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا. یعنی اگر معاذ اللہ پیغمبر میں تھوڑا سا تامل پایا جاتا ہے تو خدا بند عالم اپنا لہجہ تبدیل کر دیتا. یہ تامل کیوں ہے مسلمانوں کے درمیان میں, مسلمانوں کے مجمع میں؟ گویا پیغمبر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس پیغام کو پہنچا دیں گے تو کہیں لوگوں میں بدامنی نہ پھیل جائے, لوگوں میں اختلاف نہ پھیل جائے, لوگوں میں اختلاف نہ پھیل جائے, لہذا پیغمبر تامل کر رہے ہیں. قرآن آواز دیتا ہے وَإِن لَن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا. تو پتا یہ چلا کہ پیغمبر وہی پہنچا جو خدا پہنچانا چاہتا ہے. اب اگر اس پہنچانے کے اوپر کوئی پیغمبر کا دشمن بن جائے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ پیغمبر کا دشمن ہے, بلکہ اس پیغام کی دشمنی کی آڑ میں وہ خدا سے دشمنی کر رہا ہے. صلوات پر محمد وال. پیغمبر سے یہ دشمنی نہیں ہے بلکہ پیغمبر کے پیغام سے دشمنی ہے, اس مالک سے دشمنی ہے کہ جس نے پیغمبر کو مبعوث کیا. منزل پر قدم قدم کے اوپر پیغمبر پیغام الہی کو پہنچا رہے ہیں بغیر کسی وسواس کے, بغیر کسی تامل کے, بغیر کسی سستی کے. پیغمبر کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر مامور ہے پیغام پہنچانے کے اوپر. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ رسول کے دشمن ہو گئے. اور رسول کی دشمنی کیسے نکالی؟ کبھی کوڑا پھینکا, کبھی پتھر پھینکے, کبھی رات کی تاریکی میں تلوار لے کر کے قتل کرنے کے لیے آئے, کبھی آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. یہ پیغمبر کے ساتھ جو دشمنی ہو رہی ہے آخر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اسی پیغام کا نتیجہ ہے. جب پیغمبر مدینے پہنچ گئے تو وہاں بھی لوگوں نے سکون نہیں لینے دیا. اب مکے والے جاتے ہیں مدینے پیغمبر سے لڑنے کے لیے. آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں وہ مکے سے دور ہوئی ہیں اور مدینے سے قریب ہوئی ہیں. اگر اسلام نے تلوار کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پہنچایا ہوتا تو ہوتا یہ کہ پیغمبر تلوار لے کر کے مکے کی طرف جاتے اپنا انتقام لینے کے لیے. لہذا یہ جنگ مکے سے قریب ہوتی لیکن پیغمبر مدینے میں تبلیغ دین کر رہے ہیں اور مکے والے پریشان ہیں کہ یہ خدا کا پیغام اتنی راحتی اور آسانی سے کیسے پہنچا رہے ہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب پیغمبر کو اذیت دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اسلام کو نصف نابود کرنے کے لیے تمام کفار و مشرکین نے منصوبہ بنایا اور مدینے کے اوپر چڑھائی کر دی. یہ جو پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنے کی سازش کی گئی، منصوبہ بنایا گیا، اس میں خود پیغمبر کا کتنا قصور؟ پیغمبر کی کون سی غلطی ہے؟ انہوں نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود مکے کے رہنے والے کفار و مشرکین مدینے آتے ہیں اور رسول اسلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر نے اپنا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا، اور اسی دفاع کے لیے ایک مجاہد کو تیار کیا جس کا نام تھا علی، اور اس نے ہر منزل پر اسلام کا دفاع کر کے بتایا کہ دیکھو آغوش اسلام میں میں پھل کر کے جوان ہوا ہوں، میرے دل میں اسلام کا احترام بھی ہے اور میرے دل میں اسلام کے لیے ہمدردی بھی ہے. لہذا وہ ہوں گے جو اسلام کو اس کی حالت پر چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن میرا اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اگر اسلام نہ رہے گا تو میں رہ کے کیا کروں گا، قانون خدا نہ رہے گا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا. لہذا علی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مشکل کو حل کرے، علی کوشش کرتے ہیں کہ ہر جنگ میں نمایاں کارکردگی انجام دے. عزیزان گرامی، علی نے نمایاں کارکردگی انجام دی، لیکن ایک چیز سامنے آ گئی، وہ مجمع اور وہ افراد کہ جو ابھی تک پیغمبر کے دشمن تھے، اب ان کی دشمنی پیغمبر تک محدود نہیں ہے بلکہ اب علی کے دشمن ہو گئے. میں پوچھوں گا، یہ جو علی نے نصرت اسلام کی ہے، یہ علی نے جو نصرت خدا کی ہے، یہ علی نے جو نصرت پیغمبر اسلام کی ہے، یہ خود اپنی نصرت کی ہے یا اسلام کی نصرت کی ہے؟ اگر علی نے اپنی راہ میں، اپنے خاندانی معاملے میں، اپنی جائیداد کے معاملے میں، اپنے مال کے معاملے میں، اپنی جان کے معاملے میں تلوار اٹھائی ہوتی تو اس اعتبار سے یہ دشمنی علی کے حوالے سے ہوتی، لیکن علی نے جب بھی تلوار اٹھائی تو اسلام کے لیے. اور اگر یقین نہ آئے تو باج پیغمبر دیکھ لو، ذوالفقار وہی ہے لیکن علی کے گلے میں رسن بنی ہوئی ہے، علی اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھا رہے. اگر علی نے اپنی ذات کے لیے تلوار اٹھا لی ہوتی، اگر آپ تصور کر سکیں تو یہ ملے گا کہ ایک طرف اگر علی نے تلوار کے ذریعے حکومت حاصل کر لی ہوتی تو جانتے ہیں آج کیا ہوتا؟ آج جو یہ ساری مشکلات، ساری پریشانیاں ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ حکومت معصوم کے ہاتھوں میں نہیں ہے. حکومت معصوم کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر معصوم کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو پھر بے ایمانی ختم ہو جائے گی، بے عدالتی ختم ہو جائے گی، امن امان قائم ہو جائے گا. یہی میرا موضوع ہے جو میں انشاءاللہ آئندہ مرحلوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. جب معصوم کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو عدالت کا قیام ہوتا ہے، اور جب عدالت کا قیام ہوتا ہے تو عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو مل جائے، اور جو بلا وجہ حق کے اوپر قابل ہے ان سے حق چھین کر کے حقدار تک پہنچا دیا جائے. یہی مطلب ہوتا ہے عدالت کا. تو معصوم کی حکومت کا مطلب ہے عدالت کی حکومت.
معصوم کی حکومت کا مطلب ہے حق کی حکومت. اگر علی نے 1400 سال پہلے تلوار اٹھا کر کے اپنا حق لے لیا ہوگا تو یہ صرف ایک خرابی ہوتی کہ علی نے تلوار اٹھا لی, لیکن اس کے فائدے کتنے ہوتے؟ میں تجزیہ کر رہا ہوں, نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے, نتیجہ میں نہیں نکالوں گا. علی اگر تلوار اٹھا لیتے تو یہ تو بات طے ہے کہ علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. عرب کے وہ پہلوان جو نامی گرامی تھے, جن کے نام سے تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگوں کے سروں کے اوپر تائر بیٹھ جاتے تھے. تائر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ عرب کی ایک اصطلاح ہے, یعنی اگر تھوڑا سا ہلیں گے تو وہ تائر ہو جائیں گے جو ہمارے سر کو بیٹھے ہیں. کہیں تھوڑی سی جنبش پیغمبر کی نگاہوں میں ہمیں نہ لا دے, کہیں پیغمبر یہ نہ کہہ دے کہ تم جاؤ مقابلے کے اوپر, لہذا سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسلمان, وہ سورما, وہ پہلوان, وہ قہرمان کہ جن کا سکہ ساری کائنات کے اوپر بیٹھا ہے, آج تاریخ ان کی سجاد کے قصیدے پڑ رہی ہے. لیکن جب جنگ کا عالم ہوتا تھا, رسول پوچھتا تھا کون جائے گا ان کے مقابلے میں, سر جھکائے بیٹھے, کہیں ہمارا نام نہ آ جائے, کہیں ہماری باری نہ آ جائے. تو اتنے ڈرنے والے, اتنی جان کی حفاظت کرنے والے, اتنے احتیاط پسند کہ جو خود بھی نہیں جاتے ہیں اور جانے والے کے حوصلے کو بھی پست کرتے ہیں کہ مولا یہ جو بہادر مبارک طلبی کر رہا ہے اس کو عام انسان نہ جانیے گا, یہ بہت بڑا طاقتور ہے. کتنا بڑا طاقتور؟ کا ایک جنگ میں اس کی تلوار تو اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تھی یا ڈھال ہاتھ سے گر گئی تھی, تو اس نے اونٹ کے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا. آپ تصور کیجئے اونٹ کے بچے کو اٹھا لینا اتنی آسانی سے اور ڈھال کے طور پر استعمال کرنا, یہ شجاعت کی دلیل ہے, بہادری کی دلیل ہے. لہذا نہ خود جا رہے ہیں اور نہ دوسروں کو جانے دے رہے ہیں. ایسے مسلمان جب ان سے علی کا مقابلہ ہوگا, علی صاحب ذوالفقار کا نام ہے, علی کی شجاعت خدائی شجاعت ہے, علی کی بہادری الہی بہادری ہے, کیا علی کے مقابلے میں کوئی جیت جاتا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ علی ہاتھ میں حکومت لے لیتے, اور اگر علی کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے ہاتھ میں تلوار اس کا اقتدار, اور جس کے ہاتھ میں اقتدار اسی کی حمایت. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ علی اپنی حکومت کے پائے کو مضبوط کر لیتے, اور جب علی کی حکومت کا پایا مضبوط ہو جاتا تو یقیناً یہ حکومت حسن کی طرف منتقل ہوتی, حسن سے پھر حسین کی طرف منتقل ہوتی, حسین سے زین العابدین کی طرف منتقل ہوتی. ہر امام اپنے زمانے میں حکومت کا ذمہ دار ہوتا. یہ سارے ائمہ عادل ہیں یا نہیں؟ بلکہ ان کو عادل کہنا ان کی عدالت کی توہین ہے, یہ معصوم ہے. عادل وہ ہوتا ہے جس کی عدالت کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے, معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو عدالت مطلقہ کے اوپر فائز ہوتا ہے. لہذا اگر علی کے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو چاہے حمایت کرنے والے حمایت کرتے یا مخالفت کرتے, جس کا جو حق ہے وہی ملتا. حسن کے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو حکومت کا مزاج وہی علوی حکومت ہوتا, وہی اسلامی حکومت ہوتا. حسین کے ہاتھ میں حکومت ہوتی وہی مزاج ہوتا, زین العابدین کے ہاتھ میں حکومت ہوتی وہی مزاج ہوتا, یہاں تک کہ آخری امام کے ہاتھ میں حکومت ہوتی. جو عدالت کا بھی ذمہ دار ہے, امن و امان کا بھی ذمہ دار. آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ جب حکومت معصومین کے ہاتھ میں ہوتی اور معصوم کیڈر بناتا اور ترتیب دیتا تو انداز حکمرانی کیا ہوتا کائنات کا؟ یعنی آج یہ دھاندلیاں نہ ہوتی, آج یہ کرپشن نہ ہوتا, آج یہ مصیبتیں نہ ہوتی, آج یہ مشکلات نہ ہوتی, یعنی اتنا بڑا فائدہ ہوتا. عزیزہ نگرانی, آپ کی توجہ حاصل کرتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ فائدہ علی نے چھوڑ دیا, تلوار نہ اٹھائی, ابو سفیان جیسا آدمی آیا, اس نے کہا علی تمہارا ہاتھ چھین لیا گیا, اٹھو اگر چاہو گے تو میں مدینے کی گلیوں کو فوجوں سے بھر دوں گا. ایک مرتبہ علی نے آواز دی کہ تو اسلام کا کب سے ہمدرد ہو گیا. آج سیاسی ماحول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ایسے ماحول میں کوئی ہم سے آگے ہمدردی کرے تو ہم اس کی عزت افزائی کریں, حوصلہ افزائی کریں, اور اس کو ایک ایسے وقت کے لیے ذخیرہ کریں کہ جب ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے. سیاسی ماحول کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنا کام نکال لو, چاہے وعدے کرنے پڑے, چاہے حکومت میں شرکت کا وعدہ کرنا پڑے, سب کچھ مان لو, چاہے عین وقت کے اوپر عمل نہ کرو. علی آواز دیتے ہیں کہ تم اسلام کے کل سے وفادار ہو گئے, یعنی کل تک تم اسلام کی مخالف سب میں وجود رکھتے تھے اور آج تم اسلام کی حمایت میں آ گئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر اسلام کا کوئی درد نہیں ہے, بلکہ تم مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہو, تم مسلمانوں کو دو سب میں بانٹنا چاہتے ہو. اے علی, تمہارا حق لے لیا گیا, آگے بڑھو, اپنا حق لے لو تاکہ یہ اختلاف بھی ختم ہو جائے, تاکہ تمہارے ہاتھ میں حق آ جائے اور کائنات عدل و انصاف کا مرکز بن جائے. علی آواز دیتے ہیں نہیں, صرف حق لینا ہی حق نہیں ہے, بلکہ حق کو حق کے راستے سے لینا حق ہے. اگر مقصد صحیح ہے تو راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. کبھی بھی راستہ اگر غلط ہے تو اس سے حاصل ہونا والے ہونے والا حق حق نہیں ہو سکتا ہے. حق اسی وقت ہوگا جب صحیح راستے سے اختیار کیا جائے. لہذا ابو سفیان کی مدد کو رد کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باطل کی مدد لے کر کے حق کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ باطل کبھی بھی حق کا طرفدار نہیں ہوتا ہے. بس یہاں پہ روک کر کے میں آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی نے ابو سفیان کی مدد کو ٹھکرا دیا اور ایک معیار قائم کر دیا. میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. ایک معیار قائم کر دیا کہ جو اسلام کا وفادار نہیں ہوتا ہے اس سے مدد نہیں لی جاتی, جو اسلام کا صدائی نہیں ہوتا ہے, جو صاحب ایمان نہیں ہوتا ہے, جو صاحب اسلام نہیں ہوتا ہے اس سے مدد نہیں لی جاتی. عزیزو میں آواز دوں گا, اے علی, فتح مکہ سے پہلے کا ابو سفیان اور فتح مکہ کے بعد کا ابو سفیان اور ہے. کل تک یہ مخالف سب میں وجود رکھتا تھا, لیکن آج یہ اسلامی صفوں میں آ گیا ہے, اقرار لا الہ الا اللہ کر لیا ہے, محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اسلام لے آیا ہے. اس کے اسلام کو رسول نے مان لیا ہے, مسلمان تسلیم کر لیا ہے, اس کی حمایت کو تسلیم کر لیجئے. ایک مرتبہ علی آواز دیتے ہیں, نہیں, اس کا نکال دیکھو, توجہ چاہتا ہوں, اس کا ماضی دیکھو, اس کا ریکارڈ دیکھو, یہ کبھی بھی اسلام کا حمایتی نہیں رہا ہے, اس نے کبھی بھی اسلام کے سلسلے میں کوئی ہمدرد رویہ نہیں رکھا ہے. لہذا اسلام کے دشمن کی مدد کبھی بھی اسلام میں نہیں لی جا سکتی. کم سے کم ابو سفیان کو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا, اے علی, زیادہ نہ بولو, تم ہماری مدد نہیں لے رہے ہو صرف اس لیے کہ ہمارا ریکارڈ خراب ہے. ارے تمہارے باپ کی مدد تو خود رسول اسلام نے لی ہے. لیکن ابو سفیان پلٹ گیا, اس کے منہ میں زبان خاموش ہو گئی, اس نے یہ اپنے کردار سے واضح کر دیا کہ دیکھو ہم نے اور ابو طالب میں فرق ہے. ابو طالب حمایت اسلام کرتے ہیں, ہم حمایت اسلام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, تو ہمارا لگاڑ ہمارے سامنے ہے, علی کے بھی سامنے ہے. علی نے اعلان کر دیا, دیکھو جس کا ایمان مشکوک ہوتا ہے اس کی مدد نہیں لی جاتی ہے, اور میں ابو سفیان کی مدد کو رد کر کے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے ابو طالب کی مدد کو لے کر کے واضح کر دیا کہ ان کا اسلام بھی قابل تسلیم ہے, ان کا ایمان بھی قابل تسلیم ہے. صلوات پڑھے محمد وار. اور ابو طالب کی مدد سے اسلام انکار کر بھی نہیں سکتا. اگر ابو طالب کی مدد سے اسلام انکار کر دے تو اسلام کے پاس کچھ نہیں بچے گا. پیغمبر کی پرورش ابو طالب نے کی, علی کو ابو طالب نے فراہم کیا اسلام کے لیے, جعفر طیار کو ابو طالب نے فراہم کیا اسلام کے لیے, عقیل کو ابو طالب نے فراہم کیا اسلام کے لیے, حسین کو ابو طالب نے فراہم کیا اسلام کے لیے, علی اکبر کو, عباس کو, مسلم ابن عقیل کو, علی اصغر کو, قاسم کو, ایک طویل فہرست ہے کس کس کا نام لیا جائے گا. یعنی پوری تاریخ اسلام مدیون اور احسان مند ہے ابو طالب کی. اور آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ ابو طالب کی نسل کی برکت سے. کل کربلا میں اسلام بچایا تھا تو ابو طالب کی نسل نے بچایا تھا, اور آج بھی پردہ غیبت میں رہ کر کے ابو طالب کا ایک لال ہماری امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے. یعنی کل جس ابو طالب نے پیغمبر سے مدد کا وعدہ کیا تھا تو مدد کا وعدہ کیا تھا ابو طالب نے اپنی زندگی میں, لیکن اس وعدے کو نبھایا ہے نسل ابو طالب نے ہمیشہ. پوری تاریخ کربلا گواہ, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے فرشادہ بچھائی اور اس احسان کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے. آج تیسری محرم, حسین نے مدینہ چھوڑ دیا تھا, مکہ چھوڑ دیا تھا, کربلا کی مسافتیں طے کر رہے ہیں. منزل پر منزل طے کرتے ہوئے یہ قافلہ کربلا سے نزدیک ہو رہا. دو محرم کو کربلا میں وارد ہوا تھا یہ قافلہ, لیکن دو محرم سے پہلے راستے میں حر کے رسالے نے اس قافلے کو روکا تھا. اور کس عالم میں روکا؟ جب لشکریوں کی زبان پیاس سے نکلی ہوئی تھی, یزید کے سپاہی جو حر کے رسالے میں شامل تھے وہ پیاس سے ہلاک ہوا چاہتے تھے. حسین نے پانی لیا تھا اپنے ساتھ, وافر مقدار میں پانی اکٹھا کیا تھا. جیسے ہی پیاسے لوگوں کو دیکھا, فرزند فاطمہ نے اپنا پانی ان کے حوالے کر دیا. اور صرف پانی حوالے نہیں کیا ہے بلکہ آواز دی, عباس آگے بڑھو, علی اکبر آگے بڑھو, قاسم آگے بڑھو, اور محمد آگے بڑھو. آگے بڑھ کے صرف لوگوں کو پانی مت پلاؤ بلکہ جانوروں کو بھی سیراب کر دو, اس لیے کہ ہم آل محمد ہیں, ہم کسی کو پیاسا نہیں دے سکتے. ہم آل محمد ہیں, ہم کسی کو تشنا نہیں دیکھ سکتے ہیں, لہذا سب کو پانی پلایا گیا. ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حر کے لشکر میں بالکل آخر میں تھا, پیاس سے اتنا نڈھال تھا کہ میرے ہاتھ پیر قابو میں نہیں تھے. میں دیر سے پہنچا, لوگ پانی پی رہے تھے, اپنی اپنی فکر میں تھے, کوئی میری طرف دیکھ نہیں رہا تھا. جب میں پہنچا تو حسین کی نگاہ گرم مجھ پر پڑی. میں پانی پینا چاہتا تھا لیکن ہاتھ میں راشا تھا, ہاتھ سنبھل نہیں رہا تھا, لہذا ایک مرتبہ حسین نے میری حالت کو محسوس کیا. حسین جو ابھی تک بیٹھے ہوئے انتظامات دیکھ رہے تھے, ایک مرتبہ اپنی خوشی سے اٹھے, مشک دانا کھولا اور میرے سامنے لا کر کے پانی کو اس طریقے سے پیش کیا کہ میں پانی کو پی سکا. اور عزیزہ نگرانی, صرف پانی مجھے نہیں پلایا بلکہ میرے ناکے کو بھی پانی پلایا. حسین نے پانی پلایا جب حر کا لشکر سیراب ہو چکا, اور حسین اپنے قافلے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ خور نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا, کہا مولا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو کوفے گھیر کے لایا جائے. امام آواز دیتے ہیں سکلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو نے بڑی جرت کی ہے, بڑی جسارت کی ہے, حسین کی گھوڑے کی لجام کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے, یہ بہت بڑی جسارت ہے. بس ایک مرتبہ خور جھنجلا جاتا ہے اور کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے, کہتا ہے مولا اگر آپ کے علاوہ کسی نے یہ جملہ استعمال کیا ہوتا تو میں اس کو ترکی بترکی جواب دیتا, لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے جو بنت پیغمبر ہے, میں ان کے اوپر سوائے درود و سلام کے اور کچھ نہیں بھیج سکتا, صرف درود و سلام ہی بھیج سکتا ہوں, ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ امام نے بھرے ہوئے مجمع میں خور کی ماں کا نام لے کر کے اس کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑا کہ تم کس سے مخاطب ہو, تم کس سے بات کر رہے ہو, تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں سیدہ کا لال ہوں, میں فاطمہ کا دل بند ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, تم مجھے پہچانو. اور یہی وہ پہچان تھی جو خور کی نجات کا ذریعہ بن گئی. عزیزان گرامی, محرم آتا ہے ہمیں بیدار کرنے کے لیے, ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے, ہمیں جگانے کے لیے. سال بھر گناہوں میں ہمارا گزر گیا, ہم نے نماز چھوڑ دی پرواہ نہ کی, ہم نے روزہ چھوڑ دیا پرواہ نہیں کیا. یاد رکھیے ہمارے گناہ ہیں جن کا اقرار ہمیں ہے, نہ جانے کتنی غیبتیں کی ہیں, نہ جانے کتنی تہمتیں لگائی ہیں, نہ جانے کتنوں کا حق برباد کیا ہے. لہذا کم سے کم ہمیں حور کے کردار سے اپنے کردار کو عبرت حاصل کرانا چاہیے. اگر حور کا اتنا بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو اگر اس بارگاہ میں ہم صدق کے دل سے توسل کر کے خدا سے دعا کریں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. محرم گزر جائے اور ہم گنہگار رہیں, محرم گزر جائے اور ہم بے نمازی رہے, محرم گزر جائے اور ہمیں حرام و حلال کی تمیز نہ ہو, محرم گزر جائے اور ہمیں پیغام حسینی کی شناخت نہ ہو, اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ نہیں ہو سکتی. اگر ہم محرم مناتے ہیں تو ہمیں مقصد حسین کو نگاہ میں رکھنا ہوگا, اگر ہم محرم مناتے ہیں تو ہمیں مقصد پیغمبر اسلام کو سامنے رکھنا ہوگا, اگر ہم محرم مناتے ہیں تو ہمیں اس سجدے کو سامنے رکھنا ہوگا جو حسین نے آخر وقت میں کیا تھا, اور حسین کا سجدہ آج بھی برقرار ہے اس لیے کہ حسین نے سر سجدے میں رکھا تھا لیکن اٹھایا نہیں تھا. حسین کا سجدہ آج بھی جاری ہے اس لیے کہ اگر حسین نے سجدے سے سر اٹھا لیا ہوتا تو سجدہ مکمل ہو گیا ہوتا, ختم ہو گیا ہوتا. لیکن سجدہ ختم اس لیے نہیں ہوا کہ حسین نے سر نہیں اٹھایا, بلکہ شمر نے سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد سر کو اٹھایا ہے اور نیزے کے اوپر چڑھایا. بڑی کوتا ہی نہیں کی ہے, اتنا بڑا گناہ نہیں کیا ہے, اس لیے کہ ہور کا گناہ سوچ کر کے, ہور کی معصیت سوچ کر کے, ہور کی جرات و جسارت سوچ کر کے ہمارے بدن میں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. اور ہم کیا ہے, سبھی اصور خود ہو کر رہا, اگر ہم نے راستہ نہ روکا ہوتا, اگر ہم نے حسین کو چلا جانے دیا ہوتا تو آج یہ بچوں پر مصیبت تاری نہ ہوتی. عزیز شب عاشور ہے اور پھر بے چینی کے عالم میں چل رہا, کبھی خیمے میں جاتا ہے, کبھی خیمے سے باہر نکلتا ہے, نرم بستر ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بستر پہ لیٹتا ہے تو دیکھتے ہی انگارے اسے اٹھا لیتے. پھر اٹھتا ہے, میدان میں آتا ہے, پھر خیمے میں جاتا ہے. ایک مرتبہ اس کے لڑکے نے آواز دی, دادا آج آپ کا یہ کیا عالم ہے؟
کل کچھ لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے, کچھ افراد سے مقابلہ ہے جن کے پاس نہ زیادہ ہتھیار ہیں نہ جن کے پاس کوئی بہت بڑی فوج ہے, لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو اچھا آؤ ہمارے ساتھ آؤ. تمہیں یاد ہے کہ جب ہم راستے میں تھے ہم پیاسے تھے, اسی لشکر نے پانی پلا کر کے ہماری جانوں کو بچایا تھا, ذرا ہمارے ساتھ چلو, ہمارے قریب آؤ, ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کر کے حسین کے خیموں سے نزدیک ہو کر کے کہا جو کان لگا کے سنو. اب جو کان لگا کے سنا جو آواز آ رہی تھی, آلہ کاش ہار چاند مارے ڈالتی ہے, ہار چاند مارے ڈالتی ہے, ہار دشمنی ہلا دیے دیتی ہے. ایک مرتبہ ہم نے آواز دی, ارے تم نے یہ آوازیں سنی, ارے جس کان میں یہ آواز آتی ہے وہ دل میں قریب ہو جاتا ہے, وہ دل بے چین ہو جاتا. سلحاشو نمودار ہوئی پسرے ساتھ سے بات چیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہول ہول نے اپنے گھوڑے پہ اوڑھ لگائی, جہنم میں جاتے جاتے ایک مرتبہ جنت کی طرف پرواز کرنے والا ہو اپنے پیچھے دیکھتا ہے کہ بھائی بھی چلا آ رہا, بیٹا بھی چلا آ رہا ہے, غلام بھی چلا آ رہا. گھوڑے کو روکا کہ میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو, میری آنکھوں کے اوپر تکتی باندھ دو, اس لیے کہ میں نے بڑی جسارت کی ہے خدمت حسین میں, مجھے بڑی شرمندگی ہے میں حسین کے سامنے جاتے ہوئے قائل ہوں مولا میرا گناہ معاف بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. ادھر حسین اپنے چاہنے والے کا انتظار کر رہے ہیں, گرد اٹھی, حسین نے آواز دیا یہ انور آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا, عباس آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے, قاسم آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے, علی صرف اپنے عزت کو آگے نہیں بڑھایا ایک مرتبہ حسین ہو جو تھے ہو کے بیٹے نے آواز دی بابا حسین استعمال کے لیے آ رہے ہیں, کیا میرے نال حسین آ رہے ہیں, کہاں مولا کو تشریف آ رہے ہیں, بچے سننا تھا اپنے کو گھوڑے سے گرایا گٹنوں کے بل چلنا شروع کیا, آگے بڑھ کے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا, ایک اور گندے بات ہے ماں, ارے کیا ہمارا گناہ بھی معاف ہو سکتا. عزیزو خود کے ساتھ اتنی رعایت کی, حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارا گناہ معاف کر دیا, کہیں وہ روپے احساس سے گناہ نہ ہو جائے, احساس معافیت نہ ہو جائے. ایک مرتبہ خود کے سر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, آواز یہ ہو تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا تھا, ارے تم دنیا میں بھی آزاد ہو تم آخرت میں بھی آزاد. علی دو میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا, خور کے آنے سے ایک ہمہما پیدا ہوا, ایک شور پیدا ہوا, لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے, خیموں تک آواز آ گئی. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی کہ جا پھر جا, ارے ذرا باہر جاؤ اور باہر جا کے یہ معلوم کرو کہ آخر کیا بات ہے, یہ لوگ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ کیسی رحمت ہے میری ہے, آخر یہ کیا بات ہے, جا معلوم کرو. اب جو پھر جا واپس آئی آواز دی, ارے شہزادی مبارک ہو اور آیا ہے اور آج کے بھائی کی مدد کے لیے آیا ہے, نصرت کے لیے آیا ہے, کافی جا واپس جاؤ, واپس جاؤ تو جاؤ اور جا کے اور کو میرا سلام کہہ دو اور کہنا اے ہو اب تم اس وقت ہمارے مہمان ہوئے ہو کہ ہمارے پاس مہمانی کا کوئی سامان نہیں ہے, ارے مہمانی کا سامان تو بڑی بات ہے, ہمارے پاس جمع پانی نہیں ہے جو مہمان کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. عزیزو ایک مرتبہ اور میں اپنا سر چھپایا, خیمے کے قریب آئے, آواز دی اے سرداریو ارے ہمیں معاف کر دو, اس لیے کہ ان بچوں کی آواز آ رہا تھا میرے کلیجے کے روز نہیں چلاتی ہے, ارے میں نے اگر گناہ نہ کیا ہوتا تو آج آواز اللہ تک نہ آتی, زینب میں آواز دی اے اور تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے ہم بھی راضی ہیں فاطمہ. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة الثقة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعائي بعد حياتي برحمتك يا ارحم الراحمين. پروردگار ہمارے اس علی سے عمل کو قبول فرما, مالک ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, جو مومن بیمار ہیں ان کو شفا کامل عادل عنایت فرما, خصوصاً جناب صادق تندوی صاحب کو شفا کامل عنایت فرما. مالک دنیا میں ہمیں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ہمارا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم لوگوں کو ان کے عوام انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ علی محمد.